بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله، كيس بيار الرسالة شرح كدرس جاريه. اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض القواعد فی المنہج السلفی، منہج السلف میں بعض قاعدے، یہ منہج السلف میں بعض قاعدے ہیں، منہج السلف کے قاعدے نہیں ہیں، کیونکہ اصول پہلے گزر چکے ہیں، یہ مرتبہ بیان کیا ہم نے. آج کی نشست میں منہج السلف میں بعض اہم قاعدے ہیں، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور یہ جن کا ذکر شیخ صاحب نے کہ پانچ قاعدے ہیں، اور خاص طور پر طلاب علم کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ قاعدے بیان کروں کون سے ہیں، سوال یہ ہے یہ قاعدے کیوں آئے ہیں اور ان کو قاعدہ کیوں بنایا گیا ہے. منہج السلف میں بعض قاعدے ہیں اور یہ پانچ خاص طور پہ کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. میں پہلا قاعدہ پڑھتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں کہ یہ پانچ قاعدے کیوں ہیں اور کیوں ان خاص طور پہ ان پانچ کو قاعدہ بنایا گیا ہے. پہلا قاعدہ ہے، اولاً قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. پہلا قاعدہ کا تعلق امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، والنهي عن المنكر و منکر سے منع کرنا. معروف کیا منکر کیا ہے؟ عام لفظوں میں معروف اچھائی، منکر برائی. لیکن آج دیکھیں گے کہ صحیح معنی کیا ہے. معنی یہی ہے، اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو معروف اچھائی ہے اور منکر برائی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں گے شیخ صاحب کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اچھائی سے مراد کیا ہے، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے، برائی سے مراد کیا ہے، سب سے بڑی برائی کیا ہے. پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ، قاعدۃ فی العبادات، عبادات میں قاعدہ. تیسرا قاعدہ، قاعدۃ فی ان مدار الدین علی علم النافع عمل الصالح. یہ دین کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، علم نافع عمل صالح پر ہے، یہ قاعدہ ہے. چوتھا قاعدہ، ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، کہ مفاسد اور مصالح اگر ٹکرا جائیں اس وقت کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے قاعدہ ہے کہ درء المفاسد، مفاسد سے بچنا، ان کو پیچھے کرنا، ان کو روکنا، مصالح اور اچھائیوں کو پانے سے زیادہ بہتر ہے. اگر اچھائی بھی ہے ایک مسئلے میں، ایک چیز میں، اور برائی بھی ہے، وہ دونوں ٹکرا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یعنی اچھائی کو لیں گے برائی کے ساتھ، یا اچھائی کو چھوڑیں گے تاکہ برائی سے بچیں؟ ٹھیک ہے، برائی کو روکنا ہے. اگر مصلحت رہ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن برائی کو روکنا ہے. اور پانچواں قاعدہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، خامسا، قاعدۃ ان الاحکام الاصولیہ والفروعیہ لا تتم الا بامرین. دونوں احکام شریعت کے، اصول اور فروعی، صرف دو چیزوں پر قائم ہیں. اگر کوئی حکم لگانا ہے شرعاً کسی چیز کے تعلق سے، تو یہ حکم لگانے سے پہلے دو چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کا ہونا لازمی ہے اور رکاوٹوں کا دور ہونا لازمی ہے. اور تفصیل سے انشاءاللہ بات جب کریں گے مثالوں کے ساتھ تو بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. آج کی نشست میں جو پہلا قاعدہ ہے، اولا قاعدۃ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ کیوں ہے؟ اس کے جواب میں عام جواب اور خاص جواب اس قاعدہ کے لیے. عام جواب یہ ہے، سب سے پہلے دلائل موجود ہیں ان قواعد کے قرآن اور سنت میں، اس لیے کوئی قاعدہ بنایا گیا ہے. سلف الصالحین نے اور ان کے متبعین بے احسان نے جب ان قواعد کو دیکھا ہے یا ان قواعد کو ایجاد کیا ہے تو پھر اپنی جیب سے نہیں نکالیں، اپنے عقل کی بنیاد پر یا کشف یا ذوق یا ذوق یا وجد یا خواب کی بنیاد پر نہیں، یا کسی ایک شخص کے کہنے پر نہیں نکلے یہ، کیونکہ اصل بنیاد قرآن اور سنت میں موجود ہے، اس لیے انہیں قاعدہ بنایا گیا ہے. بغیر دلیل کے منہج السلف میں آپ کو ایک چیز نظر نہیں آئے گی، دلیل ضرور ہوگی، اس پر اس کی بنیاد پر بات ہوگی. تو دلائل موجود ہیں، یہ عام جواب دے رہا ہوں میں، اس قاعدے خاص میں پانچوں قواعد کا عمومی جواب ہے. نمبر دو، ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ قاعدے بہت مہم ہیں، شریعت میں اس کی اہمیت ہے، شریعت میں ان قواعد کی اہمیت موجود ہے، اس لیے ان کو ایک ساتھ پانچوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ، مخالفین نے کثرت سے ان قواعد میں غلطیاں کی ہیں، اس لیے ان کے رد میں ان پانچ کو قواعد بنا لیا گیا ہے. ان مسائل میں مخالفین نے، اہل بدعت نے مخالفت کی ہے اور کثرت سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت نے، سلف علماء نے ان قواعد کو ایک ساتھ جمع کیا ہے تاکہ خود بھی بچیں اور ہر مسلمان جو موحد متبع سنت ہے وہ ان غلطیوں سے بچیں، وہ جن غلطیوں سے البدع نہ بچ سکے. نمبر چار، منہج السلف کی مخالفت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کئی اسباب میں سے ان قواعد کی غلطیوں کی وجہ سے منہج السلف سے دوری اختیار کی گئی ہے اور باطل مناہج کا وہ ظہور ہوا ہے. آئے دیکھتے ہیں پانچ قواعد کون سے ہیں. دوسرے والا، ان قواعد کی اہمیت کی وجہ سے، بہت اہم قاعدے ہیں، دین کے اصول و فروع ان میں شامل ہیں اور عظیم الشان قاعدے ہیں. تیسرا، مخالفین نے کثرت سے غلطیاں کی ہیں، ان قواعد میں اس لیے ان کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. اور چوتھا، جس نے ان قواعد میں غلطی کی ہے تو یعنی منہج السلف کی مخالفت کے اسباب میں سے ان قواعد میں غلطی سبب تھی. تو اگر آپ نے منہج السلف پر قائم رہنا ہے تو آپ کو ان قواعد پر عبور ہونا چاہیے تاکہ آپ منہج السلف سے دوری اختیار نہ کریں، جیسے کہ اہل بدعت نے اختیار کی ہے ان قواعد میں غلطیاں کر کے. خاص جواب اس قاعدے کے لیے، قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدۃ فی الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس قاعدہ کیوں بنایا گیا؟ نمبر ایک، کیونکہ اکثر لوگوں نے غفلت سے کام لیا اس قاعدے کے تعلق سے، خاص طور پہ توحید جو سب سے بڑا معروف ہے اور شرک جو سب سے بڑا منکر ہے. تفصیل ان شاء اللہ کیا بتاؤں گا شیخ صاحب کے قول میں. اور دوسری وجہ، اسی پہلی وجہ سے جڑی ہوئی اور اس سے لازم آتی ہے، کہ سب سے بڑے معروف اور سب سے بڑے منکر کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا معروف نماز پڑھنا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک والدین سے حسن سلوکی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک حسن اخلاق ہے، اور اسی طرح دوسری طرف بعض لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا منکر نماز کو چھوڑنا ہے، اگرچہ منکرات میں سے ہے لیکن سب سے بڑا منکر ہے. بعض لوگوں کے نزدیک بدعت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک بد اخلاقیاں ہیں. تو مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ شیخ صاحب نے اس قاعدے کو کس طریقے سے بیان کیا اور سب سے بڑا معروف سب سے بڑا منکر کیا ہے، اس پہ کس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب اس قاعدے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المراد بالمعروف، معروف سے کیا مراد ہے؟ جميع الطاعات، ساری کے سارے فرما برداریاں، ساری کے ساری اچھائیاں اور ساری کے ساری خوبیوں کو معروف کہا جاتا ہے. واعظم ذلك، اور سب سے عظیم معروف، عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ اخلاص العبادت لہو، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کرنا. وترك عبادة ما سواه اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کو ترک کر دینا. ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات المستحبات. اس سب سے عظیم اور سب سے بڑے معروف کے بعد باقی طاعات بعد میں آتی ہیں واجبات اور مستحبات کی شکل میں. معروف کیا ہے؟ جميع الطاعات. مشکل ہے جتنی بھی فرما برداریاں ہیں جتنی بھی اچھائیاں ہیں شریعت کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے نہیں, قرآن سنت کی روشنی کی بات ہو رہی ہے شرعاً, وہ سارے سارے معروف ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں ما تعارف علیہ الناس, جس کے لوگ متعارف ہو گئے ہیں کہ یہ چیز خیر ہے, اس چیز میں بھلائی ہے شرعاً, اور منکر ما ينکرہ الناس, جس سے لوگ انکار کرتے ہیں برا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. والمنکر کیا شخص فرماتے ہیں شرعاً هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نہیں, منکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. فجميع المعاصي والبدع منکر, سارے کے سارے معاصی نافرمانیاں اور ہر قسم کی بدعت, سارے کے سارے نافرمانیاں اور سارے کے بدعتیں کیا ہیں؟ منکر. منکر واعظم المنکر, سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ الشرک باللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, شرک کرنا سب سے بڑا منکر ہے. رکتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پہ. جتنی بھی آج گروہ موجود ہیں امت میں, فرقے تو ہم بٹ چکے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق امت میں 73 فرقے ہوں گے. فرقے تو ہمارے سامنے ہیں, کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. جتنے فرقے بھی جماعتیں موجود ہیں, ہر فرقہ اپنے اعتبار سے اپنے طریقے سے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر فرقہ کرتا ہے. لیکن اگر ہم پہ تھوڑا سا غور کریں, آپ مثال آگے دوں گا میں انشاءاللہ, اگر ذرا غور کریں آپ, کیا ان گروہوں میں یا ان جماعتوں میں ان فرقوں میں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑا معروف ان کے نزدیک کیا توحید ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور سب سے بڑا منکر کیا؟ شرک ہے. اچھا, جن کے نزدیک ہے, دوسرا سوال, اگر توحید سب سے بڑا معروف ہے تو پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے زبانی کلامی باتوں بتا دیتے ہیں, یا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اہتمام کیسے کیا جاتا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ التفصیل. تفصیل سے جو بات کرتے ہیں توحید کی, یقیناً وہ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا معروف توحید ہے, اور باقی سارے کے سارے طاعات وسائر الطاعات واجبات مستحبات وہ بعد میں ہیں. اگر توحید نہ رہی تو کوئی عبادت باقی نہ رہی. اگر توحید ہے اور باقی میں کمزوری ہے تو وہاں پہ درستگی ہو سکتی ہے. اگر توحید میں خرابی ہے اور باقی دیگر عبادات میں واجبات مستحبات میں کوئی شخص سب سے آگے ہو, کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. ارکان اسلام 5 ہیں, سب سے پہلے رکن کیا ہے؟ دونوں گواہی شہادت ہے, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نماز بعد میں ہے, زکوٰۃ بعد میں ہے, روزہ حج بعد میں ہے, جہاد بعد میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, جہاد ارکان اسلام میں سے نہیں لیکن دین کی سربلندی جہاد سے جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ, دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. لیکن کیا کلمہ توحید سے پہلے؟ کیونکہ بعض لوگ جھگڑے پہ آ جاتے, کہتے نہیں جہاد کے ذریعے سے کلمہ پہلا تو پہلے جہاد ہے پھر کلمہ ہے. حالانکہ بندے پہلے کلمہ ہے اور پھر جہاد ہے. کلمے کے بغیر آپ جہاد کیا کریں گے؟ یعنی مجاہد اگر کلمہ نہیں پڑھتا اس کا جہاد ہوگا تو پھر پہلے کیا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے, پھر جھگڑے کی بات کوئی ہے؟ تو پہلے کلمہ ہے, پھر اس کلمے کو پھیلانے کے لیے جہاد ہے. اور باقی جو چار ارکان کلمے کے بعد, جہاد بعد میں ہے نا, جہاد تو ارکان اسلام میں سے ہے نہیں. جو جہاد جو حج نہیں کر سکتا, زندگی ایک مرتبہ فرض ہے, دنیا جہاں کے سیر سپاٹے پورے کر چکا ہے, وہ کیا جہاد کرے گا؟ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ تلوار اٹھا کے کیا کافروں کے سامنے کھڑا ہوگا؟ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, وہ جہاد میں کیا پیسہ خرچ کرے گا؟ اور جو پانچ وقت اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ کافر کے سامنے کہاں اس کو ثابت قدمی ملے گی؟ تو یہ سارے کے سارے چار ارکان کلمہ شہادت کے بعد کیوں ہیں؟ تربیت النفس ہے, مجاہدت النفس ہے. تو جہاد نفس پہلے کرو نا, دل کو پاک کے کلمہ شہادت سے, اور اگر صحیح پاک کیا تو اس پہ اثر پورے جسم پہ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور اگر دیکھیں چاروں جو باقی ارکان اسلام ہیں کلمہ شہادت کے بعد, ان میں ہر قسم کی عبادت موجود ہے, مالی ہے, بدنی ہے, قولی ہے, فعلی ہے, کوئی بچی ہے عبادت؟ جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا اچھائی کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. جو اس وقت نہیں جانتا کہ سب سے بڑا معروف توحید ہے, اور خاص میں توحید عبادت ہے, اس کی سارے کے سارے دعوت اور تبلیغ ذرے برابر بھی نہیں ہے. اس کی سارے کے سارے محنت, انتھک محنت جو وہ کر رہا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھوائے گا, لوگوں کو روزہ بھی رکھوائے گا, زکات بھی دلوائے گا, حج بھی کروائے گا, عمرہ بھی کروائے گا, گانے بجانے سے بھی توبہ کروائے گا, سود کھانے سے بھی توبہ کروائے گا, لیکن قبر کا طواف تو وہ کر رہا ہے, غیر اللہ کو وہ پکار رہا ہے. یہ کون منع کرے گا؟ اگر آپ کے تبلیغ کے اصول میں, اور یہ اصل موجود ہے, امر بالمعروف منکر کا اصل موجود ہے, اگر اس اصل سے آپ کی مراد معروف ہے, سب سے بڑا معروف توحید ہوتا اور سب سے بڑا منکر شرک ہوتا, تو آپ کی دعوت میں تبدیلی ضرور ہوتی. اس لیے یاد رکھیں, سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے. اچھا, پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں, یار آپ کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو, شرک شرک کی بات کرتے رہتے ہو, سب سے بڑا منکر شرک, کس نے کہا شرک؟ کلمہ پڑھ لیا نا مسلمان نے, بات ہی ختم ہو گئی. کیوں ڈراتے ہو بھائی؟ سب سے پہلے توحید ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے, لوگوں کے اخلاق خراب ہیں, لوگ سود کھاتے, ادھر بات کرتے نہیں ہو, تو پیچھے لگو توحید توحید کے. ایک نے کلمہ پڑھ لیا, وہ موحد تو ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب کیا سب سے بڑا معروف توحید ہے؟ منکر کی بات کرتے ہو, شرک سب سے بڑا, کس نے کہا شرک سب سے بڑا منکر ہے بھائی؟ کس نے کہا؟ نہیں, ہم نے نہیں کہا, ہم جرات نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے عظیم ظلم جو ہے وہ شرک ہے, ظلم عظیم ہے. جب ظلم عظیم ہے, کہتے ہیں اچھا یہ ہم نے مال ظلم عظیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ کس نے کہا؟ بالظلم, کئی دلائل ہیں, کئی دلائل. سورۃ الانعام کی آیت ہے, سورۃ یوسف کی آیت ہے, اور سورۃ التحریم کی آیت میں, کئی آیات میں ہیں, سورۃ المتحنہ کی آیات میں, کئی آیات میں ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کر سکتا ہے. کئی احادیث بھی ہیں, صحیح متفق علیہ احادیث بھی ہیں. یعنی ایک آیت آپ نے جو بیان سورۃ الانعام کی آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الذین آمنوا, غور سے سنیں, الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الذين امنوا سب سے پہلے, ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ بس ہوا پریشان ہو, ایمان بھی ہے اور کسی قسم کو ظلم بھی ساتھ ملاوٹ نہیں ہوا ہے. امن اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ دیکھیں, دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں امن و امان یعنی جنت ہے. کس کے لیے؟ جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ایمان ظلم سے آلودہ ہو سکتے, ہو سکتا ہے, تو پریشان ہو گئے. بڑے صحابہ پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم هم مثلا فوق همنا كيه يعني همارا إيمان غير يعني هداية نہیں ملے گی اور نہ ہی امن امان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ وہ ظلم جس کی طرف تم جا رہے ہو. ظلم سے کیا مراد ہے؟ قول عبد الصالح, عبد الصالح کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقمان علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک سے مراد یہاں پہ, ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. تو ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا, واضح آیت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. شخص فرماتے ہیں, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الامه وجوبا كفائيا لا عينيا. حكم کیا ہے؟ امر بالمعروف والنهي عن المنكر کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. لیکن فرض کفایہ واجب, واجب کے دو قسم ہیں, واجب اور فرض ایک ہی چیز کو دو نام ہے. حنفیوں کا اپنے قاعدوں کو چھوڑے جو صحیح قول ہے نسب جماعت کے علماء کا کہ واجب اور فرض ایک ہی چیزیں ہیں, دونوں ایک چیز کے دو مختلف نام ہیں, اور فرض کے دو قسمیں ہیں, فرض عین ہیں اور فرض عین. فرض عین بعینی ہر انسان پر فرض, جیسا کہ فرض نماز ہے. اور فرض کفایہ سے کیا مراد؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذا قام به من یکفی سقط الاثم عن الباقین. اگر کافی تعداد میں لوگ اس واجب پر یا اس فرض پر عمل کریں تو باقی لوگوں پر سے گناہ ہٹ جاتا ہے جن لوگوں نے یہ عمل یا اس فرض کی ادائیگی نہیں کی. واضح ہے کہ نہیں؟ اذا قام به من یکفی, اگر کافی تعداد میں لوگ, کافی تعداد مسلمانوں نے یا لوگوں نے اس فرض کو بجا لانے میں آگے اس پہ عمل کیا, اور باقی جن لوگوں نے اس فرض پہ عمل نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. کن پر گناہ نہیں ہے؟ جن اس پہ عمل لے کے, جس نے چھوڑ دیا ہے. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَد, اور اگر سب اس کو چھوڑ دے, کوئی بھی اس پہ عمل نہ کرے, اثم الجميع, سب پہ گناہ ہوگا. واضح ہے؟ اور نماز جنازہ دیکھ لیں آپ, کیا حکم ہے صلاۃ الجنازہ کی؟ یعنی کیا آپ پر واجب ہے کہ آپ نے فرض نماز پر پھر جنازہ آ گیا, کیا آپ جنازے کی نماز پڑھیں؟ جیسے کہ فرض نماز ہے, کیا نمازے کی جنازے کی نماز کا حکم ویسے جیسے فرض نماز کا ہے؟ آپ دیکھتے حرم میں جاتے ہیں, فرض نماز کے بعد بعض طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سعی پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنازہ ہے. بعض رک جاتے ہیں, بعض رکتے نہیں ہیں. کبھی دیکھا فرض نماز میں کوئی کسی نے طواف کو جاری رکھو یا سعی کو جاری رکھو, نہیں نہ پڑھی ہو؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جس نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی کوئی گناہ اس پہ ہے؟ نہیں. لیکن خیر سے محروم ہوا کہ نہیں؟ خیر سے محروم ہوا ہے. ایک شخص چاہتا ہے کہ طواف میں مکمل پورا کر لوں یا سعی پوری میں کر لوں, اس کے ساتھ بچے ہیں, وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اس کو آپ زبردستی نہیں کہتے, نہیں آپ لازمی پڑھا, آپ پر فرض عین ہے کیونکہ فرض کفایہ ہے. لیکن اگر جنازہ ہے اور کوئی اور نہیں پڑھ رہا اور صرف آپ دو تین لوگ کوئی بھی نہیں ہے, تب کیا ہوگا؟ پڑھنے پڑے گے کہ نہیں؟ تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جب کافی تعداد میں لوگ اس واجب کو بجا لائیں تو دوسروں پر جو اس واجب پر عمل نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کو گناہ ہوگا, جب تک کہ کافی تعداد میں لوگ اس واجب جو کفائی ہے اس پہ عمل نہ کریں. آگے آگے وہ ابھی دلیل سنیں نا, دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال تعالی ولتکم منکم امت, اور تم میں سے تم سب ہیں, تکن منکم تم میں سے امت, ایک امت ایسی ہونی چاہیے کیا کرتی ہے, یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں, ویامرون بالمعروف, اور معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور برائی سے منکر سے منع کرتے ہیں, واولئک هم المفلحون, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 104. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام کی اب شیخ صاحب بات نقل کر رہے ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں, سب مل کے سنتے ہیں. اس میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے لیکن جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں، من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، جس نے معروف کا حکم دیا اور منکر سے منع کیا، فینبغی ان یکون عالما بما امر به، تو اس کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ وہ جان لے جس کا وہ حکم دے رہا ہے، علم کے ساتھ معروف کا حکم دے، اچھائی بھلائی کا حکم علم کے ساتھ، اسے پتہ ہو کہ معروف ہے، اسے پتہ نہیں کہ معروف کیا ہے منکر کیا، تو کیا حکم دے گا، کس چیز سے منع کرے گا وہ. ان یکون عالما بما امر به، جس کا حکم دے رہا ہے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے، عالما بما ینہى عنہ، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کا بھی اسے علم ہونا چاہیے. ایک منٹ، اسے کیا مراد ہے کہ آپ کو بڑا عالم ہونا چاہیے تب آپ یہ کام کریں گے، کیا مراد ہے اسے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بما امر به وبما نہى عنہ، اسی جزئیے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ توحید کا بات کرتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو توحید بلاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے کیا ہوگا، خود توحید کو سیکھو. شرک سے منع کر رہا ہے، کسی نے سوال، شرک سے منع کر رہے، خود تعویذ لٹکایا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، غلطی کہاں پہ ہے؟ تعویذ لٹکانے میں ہے. تعویذ لٹکانا بھی شرک میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد، کس کے لیے ہے؟ تحقیق، تحقیقا، یقینا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے. گلے میں تعویذ ہے، بازو میں تعویذ ہے، تعویذ لکھ کے بھی دے رہا ہے، پھر شرک شروع منع بھی کر رہا ہے، ان شرک الظلم العظیم، آیت بھی پڑھ رہا ہے، تو غلطی کہاں پہ ہے؟ اس کو علم نہیں کہ شرک کیا ہے یا توحید کیا ہے، تو لوگوں کو کس چیز کی طرف بلائے گا، کس چیز سے منع کرے گا؟ شیخ اسلام فرماتے ہیں، فیم بغی، اس کو چاہیے، اس پر واجب ہے، ان یکون عالما بما امر به، عالما بما ینہى عنہ، رفیقا فیما یامر به، نرمی، جس کو حکم دے رہے اس نرمی سے، رفق کے ساتھ اسے چاہیے کہ حکم دے، رفیقا فیما ینہى عنہ، جس چیز کو وہ منع کر رہے تو رفق کے ساتھ، رفیقا، حال کونہ رفیقا، حال کونہ عالما، آپ نے منع کرنا ہے کسی کو سگریٹ نوشی سے، آتے اس کو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے سگریٹ گرا دیتے ہیں، نہ پیو سگریٹ، سنے گا آپ کی بات، وہ آپ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، شاید وہ آپ کے منہ پہ پھر ہاتھ مارے گا، وہ کہ یہ تم کون ہو تو منع کرنے والے مجھے، یہ کون سا طریقہ بھی منع کرنے کا؟ رفیقاً، جب اگر دعوت اللہ کے لیے ہے، اگر مسلمان بھائی کو آپ برائی سے روک رہے ہیں، اللہ کے لیے روک رہے ہیں، تو پھر طریقہ بھی ہماری مرضی کا ہوگا، کس کی مرضی کا ہوگا؟ جس کے لیے ہم لوگوں کو معروف کو حکم دے رہے ہیں اور منکر سے منع کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے ہے تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے نا، شرعی طریقہ ہونا چاہیے نا، اور اگر اپنی منمانی کرنی، اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر آپ کی مرضی جو بھی طریقہ اپنائیں. میرے بھائی، اگر آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ اسے سمجھانا چاہتے تو کیسے سمجھاتے ہیں؟ دس لوگوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، کیوں الگ سمجھاتے ہو؟ کیونکہ مجھے پسند، اسے بھی پسند ہے کہ اسے سب کے سامنے بے عزت نہ کیا جائے. تو مسلمان بھائی کو کیا پسند ہے؟ وہی جو آپ کو پسند ہے نا، یا اس کو کچھ اور پسند ہے؟ آپ کو عزت پسند ہے، اس کو عزت پسند نہیں ہے. سبحان اللہ، رفق. اچھا، تیسرے نمبر پہ، حلیما فیما یامر به، حلیما فیما ینہى عنہ، خوبصورت باتیں ہیں. بردبار ہونا چاہیے، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں بردباری سے دے، جس چیز سے منع کر رہے ہیں تو بردباری سے منع کر رہے ہیں، حلم کے ساتھ. علم ہے، رفق ہے، حلم ہے، کتنی خوبصورت صفات اور خصال ہے. واللہ بہت سارے دعات میں ایسی چیزیں آج بہت کم نظر آتی ہیں. دعوت دینے والے دیکھیں میدان میں کود پڑتے ہیں، شاید سننے والے زیادہ آج دعوت دینے والے ہیں میرا خیال ہے دنیا میں، لیکن کیا ان کی دعوت میں علم ہے سب سے پہلے؟ اچھا، علم ہے، رفق ہے، رفق بھی ہے، حلم ہے، کتنی خوبصورت تین چیزیں ہیں. نور علی نور، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، فالعلم قبل الامر، تفصیل دیکھیں، علم کب ہے؟ حکم سے ساتھ یا پہلے؟ علم حاصل کریں گے پہلے تو پھر حکم بھی دیں گے نا. میں نے حکم بھی دے رہا ہوں ابھی، تو علم بھی حاصل کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، ممکن ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ وہ استاد جی ذرا پہلے پڑھ لیں پھر میرے پاس آنا. یس ڈاکٹر صاحب جو ہے کتاب یہ ہاتھ میں مریض کو دیکھ بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے. مریض آئیں گے اس کے پاس کیا خیال ہے؟ اے پاگل ڈاکٹر یہ ابھی سیکھ رہا ہے ہمارے اوپر سیکھ رہا ہے یہ کیا خیال ہے؟ یا سرجن ہے سرجری کر رہی کتاب کھول کے سرجری کر رہا ہے. تو علم ہمیشہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے ساتھ نہیں ہوتا, عمل کے ساتھ علم نہیں ہوتا, علم پہلے ہوتا ہے. اچھا وہ رفق مع الامر, رفق کب ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. رفق مع الامر والحلم مع الامر. فان لم يكن عالما, اگر عالم نہیں ہے, لم يكن له ان يقف ما ليس له به علم, اگر عالم نہیں ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس کام کے پیچھے لگے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ علم کی بات کی ہے نا, اے علم واجب ہے. امر معروف بذات خود فرض کفایہ ہے, اگر کسی نے کرنا ہے تب علم اس پر واجب ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ جس اس جزئی ہے جس کا وہ حکم دے رہے جس چیز سے وہ منع کر رہے ہیں. اچھا وہ انکان عالما, اچھا عالم تو ہے, اچھا اگر عالم نہیں تو پھر لا تقف ما ليس لك به علم, بڑا خطرناک معاملہ ہے. اچھا اگر عالم, وان كان عالما ولم يكن رفيقا, اگر عالم کا رفیق نہیں ہے. سنے ذرا مثال, سنے مثال بھی ہمارے بارے میں. كان كالطبيب, وہ اس ڈاکٹر کی طرح ہے, الذي لا رفق فيه, جس میں کوئی نرمی نہیں ہے. فيغلظ على المريض فلا يقبل منه, تو مریض پر سختی کرتا ہے پھر مریض اس کی سنتا بھی نہیں ہے. مریض تو بیچارہ پہلے سے وہ پریشان ہے, ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر پہلے تو اس کی جیب کی طرف دیکھتا ہے, پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے, پھر اس کی نفس کو دیکھتا ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد پھر اگر سختی سے بھی بات کرے, اس کو چھوڑا کیا اس نے؟ پھر اسے کہاں واپس آنا ہے؟ دنیا میں ڈاکٹر کم ہے کیا؟ سبحان اللہ. اچھا دوسری مثال بھی ہے, وکل والمؤدب الغلیظ الذي لا يقبل منه الولد, اور اس مؤدب اور تربیت کرنے والے جیسا شخص جو بچوں کی تربیت تو کرتا ہے لیکن سختی کے ساتھ پھر جن کی وہ تربیت کر رہا ہے بچے اس کی سنتے نہیں ہیں. قبول کرتے ہیں کوئی میرے سختی سے؟ کوئی بھی آپ کی بات قبول نہیں کرے گا, آپ کا اپنا لخت جگر بھی قبول نہیں کرے گا, دوسرے کیا قبول کریں گے پھر؟ سبحان اللہ. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى, سورۃ طه نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں اپنے دو پیارے رسولوں کو موسیٰ وهارون علیہم الصلاۃ والسلام, فقولا آپ دونوں اسے کہو, کسے؟ دنیا کے سب سے بڑے بدترین کافر کون تھا؟ فرعون. فرعون فرعون سے کیا کہو؟ فقول له, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. مستحق کسی کا تھا کہ نہیں؟ جس نے کہا انا ربکم الاعلى, اب وہ کس چیز کا مستحق ہے؟ عقل کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جو سب سے بڑا دھرم ہے اس کو سزا دینی چاہیے, نرمی سے بات کرنی چاہیے. سبحان اللہ. فقولا, تم دونوں مل کے, ایک نہیں, ایک نے سخت ایک نرمی نہیں کر رہی, دونوں مل کے فقولا له اسے قولا لینا, نرم بات کرے اسے. نرم بات کیوں کرے اسے؟ لعله يتذكر او يخشى, ہو سکتا ہے کوئی نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. ابھی بھی ڈرنے کے کوئی امکان باقی ہے؟ اس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جس نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا, وہ جس نے کئی سو سالوں سے بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب, یہاں تک کہ اس نے بنی اسرائیل کے نو مولودہ نرین بچوں کو ذبح بھی کرنا شروع کر دیا. اس کے دل میں کوئی رحم کی ذرا برابر کوئی جگہ نظر آتی ہے؟ لیکن اس الرحمن الرحیم الکریم کے کرم کو دیکھیں, پھر بھی اسے موقع دو, ایک اور موقع دو اسے. میرا یہ بندہ کہاں جائے گا؟ کس نے پیدا کیا اسے؟ یہ طاقت, یہ گھمنڈ کس نے دیا اسے؟ سبحان اللہ. اچھا کیا اس بات کا اثر ہوا فرعون پہ کہ نہیں ہوا؟ نرمی سے بات کی, دلائل لے کے گئے, جواب کون دے گا؟ آخر بھی جا کے ہوا, ہر دھرم تو وہ تھا, زندگی بھر ہر دھرم ہی کرتا رہا, اس وقت نرمی سے کوئی فائدہ نہ ہوا. مرتے وقت اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کس کے رب پر؟ بنی اسرائیل کے رب پر. لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا کیونکہ جب روح حق تک پہنچی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اس کی توبہ مسترد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. لیکن اس نرمی کا اثر اور حق جو سامنے اس کے ہوا, زیادہ فائدہ کس کے ہوا؟ اس کو فائدہ تو نہ ہوا, بنی اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں زیادہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اگر پہلے دن سے تلوار لے کے جائے تو مارنا شروع کر دیتے کیا ہوتا؟ یہ دین دین فطرت ہے, بتا دوں میں آپ کو. یعنی کہ بس یہاں پر ہر بندہ اپنے بس طاقت دکھانی ہے اور بس ٹوٹ پڑو, مر مٹو. نہیں, مر مٹنے کی بات نہیں ہوتی. کب مرنا ہے کب مٹنا ہے یہ بھی شریعت میں ہے, اور حکمت کسے کہتے ہیں یہ بھی شریعت میں ہے, صبر کب کیا جاتا ہے یہ بھی شریعت میں ہے, ہتھوار کب ڈالا جاتا ہے کب اٹھایا جاتا ہے یہ بھی شریعت میں ہے. تو ہمیں کسی عقل والے کی عقل کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی دانشور کی دانشور کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس میں اللہ کا شکر ہے سارے کی سارے چیزیں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. صرف عمل کا انتظار ہے, عمل صحیح سمجھنے کا اور عمل کا انتظار ہے. اچھا, فقول له قول لين لعله يتذكر او يخشى. اور ہر داعیان اسلام کے لیے یہ حکم ہے, سختی کی اپنی جگہ ہے اور ہر بات کا سختی سے آغاز نہیں کیا جاتا. کہاں پر سختی کرنی ہے شرعاً وہ جگہ معروف اور موجود ہے کیسے کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی نہیں کی, یعنی جو صحابہ جنگ تبوک سے رہ گئے تھے کتنی شدید سختی ہوئی تھی کہ 50 دن کے ساتھ بولنا تو کہ سلام دینا بھی منع کر دیا تھا. مسلمان بھائی, ایک طرف سے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک جسم کے حصے میں کوئی درد تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں بخار ہو جاتا ہے, درد ہو جاتا ہے, دوسری طرف ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں, ان سے بات تو کیا سلام کرنا بھی اور سم جواب دینا بھی گوارا نہیں. سختی ہے کہ نہیں؟ اس کی جگہ ہے سختی کی, کب کرنی ہے. یعنی کہ ہر وقت ہر دعوت کے کام میں ابتدائی سختی سے ہوتی ہے, غلط ہے. الغرض, اچھا, ثم شاہ صاحب فرماتے ہیں من امر او نہا, جس نے حکم دیا یا منع کیا, فلابد ان یؤذى فی العادت, تو یہ بھی لازم ہے کہ اس کی اذیت پہنچائی جائے گی. عادت, عام طور پہ اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب آپ خیر کام کے لیے گھر سے نکلیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے, یا گھر کے اندر آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو ہی صحیح جب آپ اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو پھر وہ خوش ہوں گے کیا؟ ناگواری سی ہوتی ہے, یاد رکھیں. لیکن اب اس ناگواری کے ہوتے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم بھی جلد بازی سے کام لیتے رہیں اور مار دھاڑ پہ آئے یا گالے گلوچ پہ آئے, نعوذ باللہ, کچھ غلط قدم اٹھا کے اور اپنی منمانی کرنا چاہے تو کیا ہوگا رزلٹ؟ معروف اور منکر اپنی جگہ پہ رہے گا اور لوگ اپنی جگہ پہ رہیں گے. نہ معروف پہنچ سکے گا نہ منکر سے وہ دور ہو سکے گا. اگر یہ خیر ان تک پہنچانا ہے تو پھر اذیت وہاں سے ہوگی اور یہاں سے کیا ہوگا؟ صبر ہوگا. بارک اللہ فیک. فعلیہ ان یصبر ویحلم کما قال تعالی, صبر اور حلم بردباری سے کام کرنا, اس نے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا خوبصورت الفاظوں میں چند الفاظ اللہ تعالیٰ لقمان کی زبانی فرماتے ہیں, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, اے میرے پیارے بیٹے معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا, واصبر على ما اصابك. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ صبر. امر بالمعروف ونہی عن المنکر, تیسرا ہے صبر. واصبر على ما اصابك, و جو تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. ان ذلك من عزم الامور, یہ عام بات نہیں ہے, یہ عزم امور میں سے جو بڑی عزم والی اور ہمت والی باتیں ہیں, یہ ان میں سے بات ہے کہ کوئی شخص صبر بھی کرنے والا ہو. علم ہے, رفق ہے, حلم ہے, اور پھر صبر بھی ہے. وقال ايضا شيخ الاسلام, یہ بھی فرماتے ہیں, والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. اچھا ایک اور واجب باقی ہے، اب یہ علم کا واجب آ گیا ہے، پھر سفر بھی بیچ میں آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب کچھ اور بھی رہتی ہے اہم باتیں. وقال ايضا والواجب على الآمر بالنهي عن المنكر، اور یہ بھی واجب ہے آمر معروف جو بالمعروف کرنے والا ہے، والنهي عن المنكر جو نهي عن المنكر کرنے والا ہے، یہ اسماء فاعل ہیں کرنے والے جو ہیں. کیا ان يكون امره ونهيه، کہ اس کا امر اور نهي، ان يكون امره ونهيه لله، اللہ تعالی کے لیے، یہ کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ الاخلاص لله، بارك الله فيك. وقصده طاعة الله سبحانه وتعالى، ولسك قصد كيا هنا جاهية الله تعالى كي إطاعته، إسي إخلاص كيته. وأن يكون مقصوده صلاح المأمور، وريا مقصد هنا جاهية إخلاص تحي، وريا مقصد هنا جاهية كي جسكو ما حكم دي رها هون أتشايكا معروفكا كي اسك إصلاح ہو جائے، سے کیا نیت کی درست کی ہے اگر، اور اخلاص کی یہی سچی نشانی ہے، اگر اخلاص آپ کا سچا ہے تو پھر آپ کا مقصد دوسروں کی خیر خواہی ہے، اپنی ذاتی کوئی نفع نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کا ذاتی نفع اس میں کوئی وابستہ ہے تو اس میں مجھے یہ فائدہ ملے گا، اچھا نام ہوگا، اچھا پیسہ ملے گا، اچھا یہ ہوگا، جتنی آپ کی نیت میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے اتنی اخلاص میں کمی ہوتی جائے گی. اس لیے مقصد دوسرے کی اصلاح ہے، جب مقصد یہی ہے اگر دوسرا اذیت بھی دیتا ہے تو صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں، اگر مقصد میں خرابی ہے تو پھر صبر میں بھی اتنی خرابی ہوتی ہے، سبحان اللہ. اچھا ويكون مقصده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه، جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی اصلاح مقصد ہو اور اس پر حجت قائم کرنا مقصد ہو. اچھا اس نے مانا نہیں ہے کہ اصلاح لازم ہے، اس کی اصلاح نہیں چاہتا کوئی شخص تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حجت قائم ہوگی، اللہ یعنی آپ کا عمر رائگا نہیں گیا، دونوں میں سے ایک بات، جب اس کی اصلاح ہو گئی وہ اس نے حق قبول کر لیا، یہی مطلوب تھا، یہ مقصد تھا کہ نہیں، اور اس نے نہیں مانا، کیا وقت ضائع ہوا؟ نہیں والله وقت ضائع نہیں ہوا، آپ نے اس پر حجت قائم کر دی ہے. اب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ معروف ہے یا یہ منکر ہے، مجھے کیا پتا تھا، فوراً یہ بندہ تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کیا جواب دیا تھا، اور اس بندے کے لیے پھر کیا تیار ہوگا؟ سبحان اللہ. وَأَلَّا يَكُونَ مَقْصُودُهُ طَلَبَ الرِّئَاسَةِ لِنَفْسِهِ وَطَائِفَتِهِ أَوْ تَنَقُّصَ غَيْرِهِ، اور یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کوئی بڑائی یا کوئی ریاست یا کوئی منصب یا کوئی جگہ یا کوئی پوسٹ یا اپنے گروہ کے لیے اپنی جماعت کے لیے کوئی نفع، او تنقص غیر ہی، یا جس کو وہ حکم دے رہا ہے اس کی تنقیص مقصد نہ ہو. بعض لوگ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو خوار کرنے کے لیے. اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جرح اور تعدیل کرنے والے ہرگز، علماء کی بات میں کر رہا ہوں جو علماء حق ہیں، سلف سے لے کے ان کے متبعین خلف تک اور تا قیامت، ان کو نشانی دیکھ لیں آپ، جب بھی کسی کی جرح کرتے ہیں تو ثبوت ہوتا ہے، جو بغیر ثبوت کے جرح کرتے ہیں وہ تنقیص کرتے ہیں، اگر ثبوت کے ساتھ آپ کسی کی جرح کرتے ہیں تو پھر یہ عیب نہیں ہے. آخری انشاءاللہ چپٹر میں آئے گا اسی کتاب میں کہ غیبت چھ چیزوں میں جائز ہے، بتائیں گے، یہ بات واضح ہوگی، یہ غیبت نہیں ہے. یہ دو طریقے سے اس میں خیر ہے، نمبر ایک، دین ہمیں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اگر کوئی اس میں غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح، ہم غلطی کی اصلاح کرتے ہیں جرح کر کے کہ یہ غلط ہے اور سچ صحیح ہے. نمبر دو، جس کی جرح کی جائے اس کے لیے بھی خیر ہے کہ اس کی غلطی جہاں تک گئی ہے جب لوگ اس کی غلطی کو دیکھیں اس غلطی سے بچیں گے وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، تو اس میں خرابی کہاں گئی؟ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ جرح کرنے والے آج امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، جاہل ہیں، سبحان اللہ. سلف کے زمانے میں بعض لوگ کم علم آ کے کہتے تھے کہ یہ غیبت نہیں ہوتی آپ کسی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، بلکہ بعض سے ثابت ہے کہتے ہیں آؤ اللہ کے لیے ذرا غیبت کر لیں، کہ اللہ کے لیے بھی کبھی غیبت ہوتی ہے کیا؟ جرح و تعدیل کسی کے سامنے تو نہیں کیا جاتا نا، اس کے پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے نا، اور کسی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا اگر اس کے سامنے کرنے سے وہ ناگواری ہوتی ہے اسے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں. اس کے عدم موجودگی میں اس کا برا ذکر کرے، اس کی کوئی برائی بیان کرنا غیبت ہی ہوتی ہے. اب جس کی جرح کی جا رہی ہو غیبت تو ہے اس کے، لیکن یہ کس لیے غیبت ہے؟ یہ دین کے لیے. تعاون نغتاب فی اللہ سبحان اللہ، تو یہ لغت کی غیبت ہے، شرعاً غیبت نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے غیبت ہے. اور یہ جرح و تعدیل کے علماء، جو علماء حق ہیں، ان کی نشانی ثبوت کے ساتھ ثبوت پیش کرتے ہیں، پھر جرح کی بات کرتے ہیں، پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، اور اس کی ثبوت بھی بیان کرتے ہیں، یہ نشانی دیکھنے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں جو غلط جرح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی باتوں کے ساتھ ملا دیں جو صحیح جرح کرتے ہیں، اور خلط ملط کرتے ہیں حقائق کو. یہ جرم اور ظلم ہے، یاد رکھیں. دونوں کو الگ الگ کریں. جو غلط جرح کرتے ہیں ہم بھی اس کے مخالف ہیں، جو بغیر دلیل کے کسی کو رگڑا دے دیتے ہیں پکڑ کے ایسے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً. اور علماء کی طرف انگلی اٹھانا یا کبار طلاب علم یا عام مسلمان کے بھی بہتان لگانا یا ان کی غیبت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن جب آپ حق بیان کرتے ہیں، اس کی غلطی اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس غلطی سے بچ جائے، جب وہ خود رجوع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تب اس کی غلطی لوگوں تک جو پہنچی ہے تو لوگوں تو سمجھانا چاہیے. لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اس نے غلط بولا؟ آج کل لوگ تو ہر داڑھی والے کو عالم سمجھ بیٹھے، اور غلطی پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. یہاں تک غلطی پہنچ چکی ہے آج، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ توحید شرک اور شرک توحید بن گیا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ توحید کی بات کرتے کہتے یہ بت تفرقہ چاہتے ہیں، یہ فتنہ چاہتے ہیں امت میں، اور شرک سے لوگوں کو منع کرتے کہتے ہیں دیکھو فتنہ چاہتے ہیں. شرک والا فتنہ نہیں چاہتا، جو توحید سے دور ہو فتنہ نہیں چاہتا. فتنہ کون چاہتا ہے؟ جو شرک سے روکتا ہے. جب حقائق اس طریقے سے خلط ملط ہو جائیں تب وہ تعین ہو جاتا ہے کہ نہیں، کہ علماء طلاب علم کر کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، دونوں کو جدا جدا کر لیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں واصل الدین، دین کا اصل سن لیں آپ. ان یکون الحب للہ، اللہ اکبر، آخر میں بڑی خوبصورت اور پیاری بات ہے، ذرا غور سے سنیں. کہتے ہیں ان یکون الحب للہ، دین کے اصل کیا ہے، دین کی بنیاد سن لیں، محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، والبغض للہ، بغض اللہ تعالیٰ کے لیے، والموالاۃ للہ، دوست اللہ تعالیٰ کے لیے، والمعاداۃ للہ، دشمن اللہ تعالیٰ کے لیے، والعبادۃ للہ، عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، والاستعانۃ باللہ، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے، والخوف من اللہ، ڈر صرف اللہ تعالیٰ سے، والرجاء من اللہ، امید صرف اللہ تعالیٰ سے، والعطاء للہ، دینا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، والمنع للہ، منع کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ اکبر. وہذا انما یکون، یہ کیسے ممکن ہے ساری چیزیں؟ انما صرف اور صرف ایک ہی راستہ، انما یکون بمتابعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کی بات ہوئی، اتباع سنت کی بات ہوئی تو ادھوری باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تو اتباع سنت کے بعد ساتھی پریشان تھے، کہیں اتباع سنت ہی آ گئی ہے، کیسے ممکن اس پہ عمل کرنا؟ انما یکون بمتابعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی امرہ امر اللہ، جس کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ نہیہ نہی اللہ، جس کا منع کرنا اللہ تعالیٰ کا منع کرنا ہے، برابر ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پھر حدیث، غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن پھر حدیث سے کیا مراد ہے؟ پھر قرآن دیکھیں گے، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر حدیث بعد میں دیکھیں گے. قرآن اور حدیث میں کیا مطلب ہے؟ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دونوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں. الذي امره امر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معادات الله وطاعته طاعه الله ومعصيته معصيته. الله اكبر. صلى الله عليه وسلم کے اتباع جن کا امر اللہ تعالی کا امر ہے، جن کی منع اللہ تعالی کا منع کرنا ہے، جن کی دشمنی اللہ تعالی کی دشمنی ہے، جن کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. انتہا کلام من کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ باختصار. یہ اختصار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا اختتام ہوا. اور آج کے لیے ہم نے صرف ایک قاعدہ پڑھا ہے واجب کے لیے، نوٹ کر لیں، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اسی قاعدے پر، اسی قاعدے کے تعلق سے دو بڑے گروہوں نے غلطیاں کی ہیں. وہ کیا غلطیاں ہیں؟ پہلا گروہ معتزلہ اور دوسرا گروہ جماعت التبلیغ. تو بھائی جماعت نے اس قاعدے میں غلطی کی ہے، وہ کیا غلطی ہے آپ نے اگلے درس میں بیان کرنا ہے، چاہے ایک لائن ہو ایک لفظ، جو بھی آپ مناسب سمجھ جتنا بھی کرتے ہیں جس کا جواب چاہیے. معتزلہ نے اور جماعت التبلیغ، دونوں کے پاس یہ قاعدہ موجود ہے، بتاؤں میں آپ کو. اور معتزلہ کے اصول کتنی ہیں؟ پانچ اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ نہیں؟ ان سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو آسان کر دیا. کیا مراد لیتے ہیں وہ جماعت التبلیغ اس اصل سے؟ کیا مراد لیتے ہیں؟ ثبوت کے ساتھ اگر مل جائے تو اچھی بات ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.